حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، آپ قریش کے قبیلہ بنی زہرہ میں سے تھے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ علیہ السلام تھیں۔ حضرت سعد کی پیدائش مکہ میں ہوئی، وہ 19 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ ان کا شمار بہت ابتدائی صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے جن 10 خوش نصیب صحابہ کو بطور خاص جنت کی بشارت دی، ان میں حضرت سعد بھی شامل ہیں۔ ہجرت مدینہ تک سعد مکہ میں رہے اور آ حضرت اور باقی صحابہ کے ساتھ قریش کے مظالم کو صبر اور بہادری سے برداشت کرتے رہے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو سعد بھی مدینہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد سعد تمام غزوات النبی میں شامل ہوئے۔ غزوہ احد میں حضور نے زخمی حالت میں جن صحابہ کے ساتھ مل کر دفاع کیا، ان میں سعد بھی شامل تھے۔ انتہائی خطرے کے عالم میں حضور انہیں تیر پکڑاتے رہے اور وہ اپنی کمان سے دشمن پر تیر پھینکتے رہے، اور آ حضرت ساتھ ساتھ سعد کو دعائیں دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں سعد نجد میں بنو حوازن سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر تھے اور عامل کہلاتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران اور شام میں حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے دونوں عظیم طاقتوں کی یکے بعد دیگرے بنیادیں ہلا دیں۔ حضرت عمر کی خلافت کے آغاز پر دونوں محافظوں پر حضرت عمر کی خلافت کے آغاز پر دونوں محاذوں پر لڑائیاں جاری تھیں۔ زیادہ زور شام کے محاذ پر تھا۔ شام کے محاذ پر ابو عبیدہ بن الجراح کو سپہ سالار اعظم بنایا گیا۔ جب مسلمان شام میں نمایاں فتوحات حاصل کر رہے تھے، اس دوران ایران عراق میں خطرات بڑھ گئے۔ کسرائے فارس نے بہت بھاری تعداد میں فوجیں اکٹھی کیں، جن میں گھوڑے، ہاتھی، بلکہ ایک موقع پر شیر بھی شامل تھے، تاکہ ایک ہی وار میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس وقت پہلے حضرت عمر نے خود عراق کے میدان جنگ میں اترنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر صحابہ کے مشورہ پر خود دارالخلافہ مدینہ میں رہنا منظور فرما لیا۔ اس وقت پہلے حضرت عمر نے خود عراق کے میدان جنگ میں اترنے کا ارادہ کیا لیکن پھر صحابہ کے مشورہ پر خود دارالخلافہ مدینہ میں رہنا منظور فرما لیا اور ایران عراق کے محاذ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتخاب کیا اور سپہ سالار بنا کر قادسیہ کے میدان میں بھیجا، جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور کسرائے فارس کا دارالحکومت مدائن حضرت سعد کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اپنی وفات سے قبل حضرت عمر نے جن اصحاب رسول پر مشتمل خلافت ثالثہ کے انتخاب کے لیے جو کمیٹی مقرر فرمائی، ان میں حضرت سعد کا نام بھی شامل فرمایا۔ حضرت عثمان کی خلافت کے دوران بھی سعد کو خدمات کی توفیق ملتی رہی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سعد گوشہ نشین ہو گئے اور ایک لمبا عرصہ عبادات اور دعاؤں میں گزارا۔ سن 55 ہجری میں مدینہ سے 10 میل دور عقیق کے مقام پر حضرت سعد نے وفات پائی۔ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آؤ بچوں، آپ کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی کہانی ان کی زبانی سنائیں۔ ابتدائی حالات اور قبولیت اسلام۔ میرا نام سعد ہے، میرے والد کا نام ابو وقاص مالک اور والدہ کا نام ہمنا تھا۔ والد کی نسبت سے میرا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت رسول اکرم کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ علیہ السلام بھی میرے خاندان بنو زہرہ میں سے تھیں اور میرے والد کی چچا زاد بہن لگتی تھیں۔ والدہ کے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے محمد رسول اللہ مجھے ماموں کہا کرتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کی والدہ میرے والد کی حقیقی بہن تھیں۔ اس طرح محمد رسول اللہ کے خاندان سے میرا دوہرا تعلق بنتا ہے۔ میری والدہ قریش کے قبیلہ بنو امیہ میں سے تھیں اور حرب بن امیہ کی پوتی اور ابو سفیان کی چچا زاد بہن تھیں۔ میری پیدائش آ حضرت کی پیدائش سے تقریباً 21 سال بعد سن 592 عیسوی میں ہوئی۔ مجھے اسلام کے آغاز پر ہی ایمان لانے کی توفیق مل گئی تھی۔ میرے بڑے بھائی کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا۔ وہ بہت پہلے یثرب چلا گیا تھا، اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی عمیر بن ابی وقاص تھا، جو مکی دور میں ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہجرت کی تھی اور آخر کار بدر کی جنگ میں بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب مکہ میں نبوت کا دعویٰ فرمایا، اس وقت میں 19 سال کا تھا۔ حضرت ابو بکر ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئے۔ مجھے اسلام کا پیغام حضرت ابو بکر کے ذریعے پہنچا۔ حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، مجھے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو تبلیغ کی اور ہم سب ایمان لے آئے۔ مسلمان ہونے سے پہلے میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ گویا میں تاریکی میں ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک دم میرے سامنے چاند روشن ہو گیا اور میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابو بکر بن قحافہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ اس جگہ کب پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا، ابھی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا جس طرح خواب میں میں نے دیکھا تھا، کیونکہ حضرت علی اور حضرت زید حضرت رسول کریم کے گھر میں بچوں کی طرح رہ رہے تھے، اس لیے انہیں سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے دعوی نبوت کا علم ہوا اور وہ ایمان لے آئے۔ باہر کے لوگوں میں حضرت ابو بکر نے سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے ذریعے اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا اور ہم 5 نوجوان ایمان لے آئے۔ ہمارے بعد قدرے جلدی جو لوگ اسلام کی آغوش میں آئے، ان میں ابو عبیدہ بن الجراح، عبیدہ بن الحارث، ابو حذیفہ بن عتبہ، سعید بن زید، عثمان بن مزون، عبداللہ بن حجش، عبید اللہ بن حجش جو بعد میں عیسائی ہو گئے، عبداللہ بن مسعود، بلال بن رباح، عامر بن فہیرہ، خباب بن الارت، عمار بن یاسر، صہیب رومی، ارکم بن ابی ارکم اور ابو ذر غفاری شامل ہیں۔ شروع میں ہی ایمان لانے کی وجہ سے مجھے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا بہت قرب نصیب ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضور نے جن 10 صحابہ کو بطور خاص جنت کی بشارت دی، ان میں مجھے بھی شامل فرمایا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آ حضرت کی تصدیق فرمائی، گو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئیں۔ لیکن اگر عورتوں اور مردوں اور رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں کی تفریق نہ کی جائے، تو سب سے اول نمبر حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ کا ہی بنتا ہے۔ عورتوں میں حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما، حضرت عمر کی بہن فاطمہ، زوجہ زید بن سعید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام فضل زوجہ عباس، اور حضرت آمنہ کی خادمہ ام ایمن زوجہ زید بن حارثہ جلد ایمان لے آئیں۔ ماں کی محبت۔ محمد رسول اللہ کی باسط سے تقریباً 3 سال بعد تک تبلیغ کا معاملہ مخفی رہا۔ 3rd سال کے آخر یا 4th سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر محمد رسول اللہ نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی، اور مکہ والوں کو بہت جلد ہمارے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا۔ جلد ہی مخالفت کی رو چلی اور پھیلتی چلی گئی۔ اس مخالفت کا رخ حضرت محمد رسول اللہ تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ ہر ابتدائی مسلمان اس کی زد میں آتا چلا گیا۔ قریش مکہ نے اس نئے دین کو سخت ناپسند کیا اور اس کے رستے میں حائل ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی اشاعت کو زبردستی روکنا چاہا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب کو خدا اور محمد رسول اللہ سے جدا کر کے واپس اپنے دین میں داخل کیا جائے گا۔ ہم اس سے پہلے مشرک تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب ہم نے شرک چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لیا تھا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ جس خاندان سے کوئی مسلمان ہوا ہے، وہ خاندان اس مسلمان پر سختی کر کے اسلام چھوڑنے پر مجبور کرے۔ میری ماں کو مجھ سے بہت محبت تھی اور میں ان کا بے حد احترام کرتا تھا، ان کی ہر بات مانتا تھا۔ انہوں نے مجھے اسلام چھوڑنے کے لیے کہا، میرے لیے یہ بات ماننی ممکن نہ تھی، میں نے انکار کیا۔ انہوں نے مجھے قسم دی اور کہا کہ میں جب تک محمد رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتا وہ مجھ سے نہیں بولیں گی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گی اور بھوکی پیاسی رہ کر مر جائیں گی۔ ان کا خیال تھا کہ اس ترکیب سے وہ مجھے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ 3 دن تک انہوں نے کچھ نہ کھایا نہ پیا اور نہ مجھ سے کلام کیا۔ ان کی حالت خراب ہو گئی اور وہ مرنے کے قریب ہو گئیں۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ آپ پر سورہ لقمان کی وہ آیات اتریں جن میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور جہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ماں باپ شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ ماننا، البتہ ان سے نیک سلوک کرتے رہنا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے حکم کے برخلاف والدہ کی بات نہیں مانوں گا۔ میں والدہ کے پاس گیا، وہ سمجھیں کہ ان کی محبت میرے ایمان پر غالب آ گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے اپنی ماں کو موت سے بچانے کے لیے اسلام چھوڑ دیا ہے؟ میں نے کہا، ماں تم مجھے بے حد عزیز ہو، لیکن اگر تمہارے اندر 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تو خدا کی قسم میں پھر بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے اس وقت خاندان میں کوئی خاص مقام حاصل نہ تھا، اس لیے کوئی بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اپنی ماں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اور اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے مجھے دکھ دیے گئے۔ باقی مسلمانوں کی طرح میرا بھی ہنسی مذاق اڑایا جاتا، گالیاں دی جاتیں، لان تان کی جاتی اور عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ اور رسول کی محبت کے نتیجے میں میرے قدم کبھی نہ ڈگمگائے۔ تاہم رسول اللہ کی خدمت میں ایک بار ہم حاضر ہوئے، عبد الرحمن بن عوف جو دور سے میرے رشتہ دار تھے، انہوں نے ہماری طرف سے حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم مشرک تھے تو ہم معزز تھے اور کوئی شخص ہماری طرف آنکھ تک نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن مسلمان ہو کر ہم کمزور اور ناتواں ہو گئے ہیں اور ہمیں ذلیل ہو کر رہنا پڑتا ہے، بس آپ ہمیں ظالموں کے مقابلے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا، انی امرتو بالعفو فلا تقاتلو، یعنی مجھے ابھی تک عفو کا حکم ہے، اس لیے میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ رجب سن 590 میں بعض صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، جہاں ایک عادل اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا اور نجاشی کہلاتا تھا۔ حبشہ کی طرف سے ہجرت 2 مرتبہ ہوئی۔ ادھر کفار نے ان صحابہ پر جو کہ مکہ میں رہ گئے تھے مزید ظلم کرنے شروع کر دیے۔ میں نے یہ عرصہ مکہ میں رہ کر گزارا۔ ہم سب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر راتوں کو عبادت کرتے اور کثرت سے دعائیں کرتے۔ چنانچہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان الفاظ میں فرماتا ہے، ان ربا کا یا علم انا کا تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفہ و ثلثہ و طائفۃ من الذین معک، اے محمد، تیرا رب جانتا ہے کہ تو 2/3 رات سے کچھ کم نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے، کبھی نصف کے برابر اور کبھی 1/3 کے برابر، اور اسی طرح تیرے ساتھی بھی۔ یہاں رسول اکرم کے ساتھیوں سے مراد ہم لوگ ہیں، جو مخالفت کی شدت میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ جو جو اسلام ترقی کر رہا تھا، دشمن ظلموں میں اضافہ کرتا چلا جاتا تھا۔ سن 690 میں مکہ کے 2 رؤسا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے، جس سے قریش کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قریش میں قبائلی نظام رائج تھا، ان کے کچھ اصول تھے، ہر قبیلہ اپنے ہر فرد کی جان کا ذمہ دار ہوتا تھا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ ہم سب صحابہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ دیکھ کر قریش مکہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے۔ محرم سن 790 میں باقاعدہ ایک معاہدہ لکھا گیا کہ کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے رشتہ نہیں کرے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کرے گا اور نہ ان سے خریدے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کرے گا اور نہ ان سے خریدے گا، اور نہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دے گا، اور نہ ان سے کسی قسم کا تعلق رکھے گا جب تک وہ حضور کی حفاظت سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ اس معاہدے پر رؤسائے قریش نے دستخط کیے اور کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا۔ شب ابی طالب میں ہمیں 3.5 سال تک رہنا پڑا۔ جلد ہی کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ بھوک کی شدت سے ہم نے جنگلوں کے پتے وغیرہ کھا کر گزارا کیا۔ یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک بار رات کا وقت تھا، میں بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا، مجھے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز معلوم ہوئی، شاید کھجور کا ٹکڑا تھا یا کچھ اور۔ اس وقت میری بھوک کا یہ حال تھا کہ میں نے اسے اٹھا کر فوراً نگل لیا اور مجھے آج تک صحیح پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ ایک اور موقع پر مجھے سخت بھوک لگی، مجھے زمین پر پڑا ہوا سوکھا چمڑا ملا، میں نے اسے پانی میں نرم اور صاف کیا اور پھر بھون کر کھا گیا اور 3 دن اس خوراک سے گزارے۔ تکلیف کا یہ دن ہم نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت صبر کے ساتھ گزارے۔ ان دنوں میں ہم سب کو دعاؤں کی خوب توفیق ملی۔ جب بھی موقع ملتا ہم آ حضرت کے ساتھ گھاٹی سے باہر نکل کر تبلیغ کرتے، خاص طور پر ان ایام میں جب عرب رواج کے مطابق حج کے مہینوں میں ملک میں امن ہوتا تھا اور کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ آخرکار قریش کا ضمیر اس ظلم کے خلاف بغاوت کرنے لگا اور یہ معاہدہ توڑ دیا گیا اور ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ شب ابی طالب سے رہائی کے بعد حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے خاندان نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور قریش کے سردار زیادہ دلیر ہو گئے۔ یہ دور محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے لیے بڑے دکھوں کا دور تھا۔ مکہ میں کوئی شخص ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور حج کے موقع پر عرفات میں جا کر اور تجارتی میلوں میں اوکاز مجنہ اور ذوالمجاز کے مقامات پر جا کر مختلف قبائل کو تبلیغ کرتے۔ ہم بھی حضور کے ساتھ ہوتے، ادھر ابو جہل اور دوسرے دشمن جن میں حضور کا چچا ابو لہب بھی ہوتا پیچھا کرتے اور دکھ دیتے۔ 1090 میں آ حضرت کو ایک رویا میں ایک جگہ دکھائی گئی جو کھجوروں اور کنوؤں والی تھی۔ آ حضرت نے اس سے مراد طائف لی اور اکیلے طائف کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ طائف پہنچ کر طائف کے رؤسا کو تبلیغ فرمائی، لیکن جس ظلم کی ابتدا وادی مکہ میں ہوئی تھی اس کی انتہا وادی طائف میں ہو گئی۔ آ حضرت لہو لہان حالت میں مکہ کے ایک رئیس کی پناہ لے کر واپس شہر میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد تو یہ حالت تھی کہ محمد رسول اللہ اور ہم سب کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ مکہ والوں پر اتمام حجت ہو چکی تھی، اب ان میں سے کسی اور کے ایمان لانے کی امید نہ تھی۔ جب میں نے ہجرت کی اس وقت میرا چھوٹا بھائی عمیر بن ابی وقاص بھی میرے ساتھ تھا، وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ ہم دونوں مدینہ سے باہر قباء میں بنو عمر بن عوف کے محلہ میں اپنے بڑے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے پاس ٹھہرے۔ ہمارے بڑے بھائی عتبہ کے ہاتھوں مکہ میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، اس لیے ہمارا بھائی قصاص کے خوف سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا تھا اور مدینہ میں رہائش اختیار کر چکا تھا۔ اکثر صحابہ جو آن حضرت سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ بھی شروع میں قباء میں ہی ٹھہرے تھے، حتیٰ کہ خود حضرت رسول اللہ بھی 10 دن قباء میں ٹھہرے اور پھر اندرون شہر مدینہ تشریف لے گئے۔ قباء کی بستی مدینہ سے قبلہ کی طرف 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ 2 ہجری بمطابق 15 اگست 623 عیسوی کو جب آ حضرت کو مکہ میں 13 سال تک کفار کے مظالم برداشت کرنے کے بعد مدینہ آئے ہوئے تقریباً 1 ہی سال گزرا ہوگا، آپ علیہ السلام پر یہ قرآنی وحی نازل ہوئی: اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یعنی وہ لوگ جن سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ دشمنوں کے ساتھ مقابلے کی اجازت قریش مکہ کے اس الٹیمیٹم کا جواب تھا جو انہوں نے اہل مدینہ کو آ حضرت کی ہجرت کے بعد دیا تھا۔ گو مکی دور میں مسلمانوں کو ہر قسم کے مظالم برداشت کرنے پڑے، لیکن مدینہ پہنچ کر جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس سے زیادہ نازک وقت اسلام پر کبھی نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کمزوری کی حالت میں قریش مکہ اور ہمارے درمیان جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا گیا۔ کفار بار بار مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، ان سے مقابلے کے لیے آ حضرت اور صحابہ کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ان غزوات کی داستان لمبی ہے، اس میں سے چند ایک غزوات میں اپنی شمولیت کا مختصر ذکر کرتا ہوں۔ 2 ہجری میں 1000 کا مسلح لشکر لے کر عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے زیر کمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے نکلے۔ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ مانگا۔ مقداد بن اسود نے مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کیا، ہم موسیٰ کے اصحاب کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو یہ جواب دیں کہ جا تو اور تیرا خدا جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے ہو کر لڑیں گے۔ آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، لیکن آپ نے پھر مشورہ مانگا۔ دراصل آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا، جنہوں نے مدینہ کے اندر رہ کر حفاظت کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کو کہیں تو ہم کود جائیں گے، اور ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور آپ انشاءاللہ ہم کو لڑائی میں صابر پائیں گے اور ہم سے وہ باتیں دیکھیں گے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تو پھر اللہ کا نام لے کر بڑھو اور خوش ہو، کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم کو ضرور غلبہ دے گا، اور خدا کی قسم میں گویا وہ جگہیں دیکھ رہا ہوں جہاں دشمن کے آدمی قتل ہو کر گریں گے۔ تمام صحابہ کا عجیب جذبہ تھا، سب اس انتہائی خطرناک وقت میں آ حضرت پر جان نثار کرنا چاہتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی عمیر بن ابی وقاص چھوٹا تھا، حضور نے بچوں کو واپس مدینہ چلے جانے کا حکم دیا۔ یہ سن کر وہ لشکر میں ادھر ادھر چھپنے لگا۔ حضور نے جب اس کو واپس جانے کے لیے کہا تو وہ رونے لگا۔ اس پر حضور نے اسے جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی۔ میدان جنگ میں ہماری تعداد 313 تھی، جن میں 60 کے قریب مہاجرین اور باقی سب انصار تھے۔ ساری فوج میں صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، خود آ حضرت کے پاس کوئی الگ سواری نہ تھی۔ نہایت بے سر و سمانی کی حالت میں دشمن کے 1000 افراد پر مشتمل لشکر سے مقابلہ ہوا، جو پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلا تھا۔ ان کے پاس بے شمار سواریاں اور اونٹ اور گھوڑے تھے، خوراک کے لیے روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری غیر معمولی نصرت فرمائی۔ ابو جہل کے زیر کمان جو لشکر بڑی شان و شوکت سے ہمیں مٹانے آیا تھا، وہ بری طرح شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگا۔ بدر کے دن کو خدا تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا ہے، دشمن کی جڑ کاٹ دی گئی۔ کفار مکہ نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے سن 3 ہجری میں بھرپور تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر ابو سفیان کے زیر کمان مکہ سے روانہ کیا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں قریب ترین پہاڑ احد کے دامن میں آ حضرت 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے آئے، اور پہاڑ کو پشت پر رکھ کر کفار کا مقابلہ کیا۔ اسلامی لشکر کی پشت پر ایک پہاڑی درہ تھا، جہاں آ حضرت نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تاکہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے۔ اس جنگ میں 2 حادثات پیش آئے، ایک تو عبداللہ بن ابی سلول رئیس خزرج 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ یہ شخص اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر تھا، اس لیے منافق کہلایا۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں نے ایک ہی وار میں کفار کو میدان سے بھاگنے پر مجبور کیا، اور اسی اثنا میں درہ خالی ہو گیا۔ خالد بن ولید اور اکرمہ بن جہل 100-100 گھوڑ سواروں کی کمان سنبھالے ہوئے تھے اور ابو سفیان کے لشکر میں شامل تھے۔ خالد بن ولید نے عقابی نظر سے درے کو خالی دیکھ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید کو دیکھ کر اکرمہ بن ابی جہل بھی پیچھے سے حملہ آور ہوا۔ پیچھے سے یکدم حملے کے لیے اسلامی لشکر تیار نہ تھا، اس دوران آگے سے کفار کی پیدل فوج نے مڑ کر حملہ کر دیا۔ آ حضرت اور صحابہ کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا، ایک کے بعد دوسرا شہید ہو رہا تھا۔ اس دوران آ حضرت بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمان سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے، بعض نے غلطی سے ایک دوسرے پر بھی حملہ کر دیا، کئی دشمن پر اس خیال سے ٹوٹ پڑے کہ جب آن حضرت اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم بھی شہید ہو کر آپ کے پاس جا پہنچیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا دفاع کروں گا یا شہید ہو جاؤں گا، اور لڑتے لڑتے آن حضرت کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا، خون سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں اسے پہچان نہ سکا، وہ بڑی شجاعت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور دشمن پر حملے کر رہا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان مقدار تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ میں دشمن پر تیر پھینکنے لگا اور ساتھ ساتھ دعا کرنے لگا، اے اللہ تو اپنے تیر سے دشمن کو تباہ کر دے۔ اس پر آن حضرت نے دعا کی، اے اللہ سات کی دعا قبول فرما۔ اس کے تیروں کو ٹھیک نشانے پر لگا۔ اس موقع پر کفار میں سے ایک شخص نے مسلمانوں میں گویا آگ لگا رکھی تھی اور بری طرح حملے کر رہا تھا۔ آن حضرت نے فرمایا، سعد اس شخص کو اپنے تیر کا نشانہ بناؤ۔ میں نے تھیلے میں سے تیر نکالا، اس کا پھل غائب تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر تیر مارا جس سے وہ چکرا کر گر پڑا، اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ حضور نے دیکھا تو ہنس پڑے۔ جب میرے تیر ختم ہو گئے تو آن حضرت نے اپنے ترکش کے تیر میرے لیے زمین پر بکھیر دیے۔ میں کفار کی طرف تیر چلاتا رہا اور آن حضرت مجھے تیر دیتے رہے۔ حضور فرماتے، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، تیر اندازی کرتے رہو۔ گویا نہایت محبت کے عالم میں آپ مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ اس حالت میں بعض جان نثار صحابہ نے آن حضرت کے گرد حلقہ بنا لیا تو قریش کے تین آدمی حلقے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں میرا مشرک بھائی عتبہ بن ابی وقاص بھی تھا۔ اس بدبخت نے آپ کے چہرے پر پتھر مارا جس سے آپ کے دو نچلے دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ میں نے کمان پھینک دی اور تلوار لے کر اپنے بھائی پر حملہ آور ہوا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ خدا کی قسم میں کبھی کسی کو اس بے دردی سے قتل کرنے کا خواہ نہیں ہوا جس بے دردی سے میں اس وقت اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے نبی کریم کو زخمی کیا تھا۔ اس موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا، وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کے چہرے کو لہو لہان کرتی ہے جبکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلاتا ہے۔ آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، ان کو علم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سن 8 ہجری میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا۔ حضور نے 10,000 صحابہ کے ساتھ قریش مکہ کی صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں مکہ پر لشکر کشی کی اور بغیر جنگ کیے مکہ والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جس روز مکہ فتح ہوا، آن حضرت نے مہاجرین کے ایک دستے کا مجھے علم بردار بنایا۔ حضور کے آگے جب قریش مکہ پیش ہوئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور دل دھڑک رہے تھے۔ ان کے مظالم جو انہوں نے حضور اور صحابہ پر کیے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، انہیں اپنی موت نظر آ رہی تھی، لیکن حضور نے جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے ان سب کو معاف کر دیا۔ عام معافی کے اعلان پر مکہ والوں نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ 11 ہجری کو ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جسے دیکھنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ وہ اس طرح کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا اس روز وصال ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر مجھے کبھی غم نہیں ہوا جو اس موقع پر ہوا، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے اپنے سر جھکا دیے۔ خدا تعالیٰ نے خود ہم میں سے ایک شخص کو جو محمد رسول اللہ کا سب سے بڑا عاشق تھا آپ کا خلیفہ اور جانشین بنا کر کھڑا کر دیا۔ میری مراد حضرت ابو بکر صدیق سے ہے جن کے ذریعے مجھ تک اسلام کا پیغام پہنچا تھا۔ ہم سب نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر نے آ حضرت کی جانشینی کا خوب حق ادا کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عرب میں بغاوتوں نے سر اٹھایا اور جو جنگیں عرب کے اندر جاری تھیں وہ وسیع ہو کر قیصر اور کسرا کے ممالک کی سرحدوں کے اندر داخل ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں آ حضرت کے ابتدائی صحابہ کو عام طور پر میدان جنگ میں بھیجنا پسند نہ فرمایا۔ انہوں نے میرے ذمہ قبیلہ حوازن سے صدقات وصول کرنے کا کام کیا۔ اس دوران میں زیادہ عرصہ نجد میں بنو حوازن سے صدقات وصول کرنے کے لیے بطور عامل خدمات بجا لاتا رہا۔ کیونکہ بنو حوازن قدر دیر سے ایمان لائے تھے اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بھی ضروری تھی، جس کی مجھے توفیق ملتی رہی۔ بنو حوازن غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ یہ وہی قوم ہے جس کے ایک قبیلہ بنو سعد سے آ حضرت کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب تصرف ہے کہ حضور کی حقیقی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ میری قریبی رشتہ داری تھی، اور حضور کی رضائی والدہ کے قبیلہ بنو حوازن کی مجھے عملی زندگی میں خدمت کی توفیق ملی۔ نجد عرب کے وسط میں واقع نہایت وسیع اور مشہور علاقہ تھا، اور کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جن میں سے بعض عرب کے شاداب حصوں میں شمار ہوتے تھے منقسم تھا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت 2.25 سال تک ممتد رہا، اور اس دوران وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے۔ حضرت ابو بکر 13 ہجری کو فوت ہوئے اور حضرت عمر خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر نے مجھے عراق کی مہم پر سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور کسرا فارس کا پایہ تخت مدائن میرے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے بعد عراق کا نظم و نسق سنبھالنے اور استحکام قائم کرنے کے لیے حضرت عمر نے مجھے عراق کا والی بنا دیا۔ عراق کی مہم میری زندگی کا سب سے اہم کارنامہ شمار ہوتا ہے، اس کی تفصیل اگلے صفوں پر آپ ملاحظہ کریں گے۔ اپنی خلافت کے آخری دنوں میں حضرت عمر نے مجھے واپس مدینہ بلوا لیا، اور جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے خلیفہ ثالث کے انتخاب کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی، تاکہ یہ کمیٹی آپس میں فیصلہ کر کے ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لے۔ اس کمیٹی میں حضرت عمر نے مجھے بھی شامل فرمایا۔ حضرت عمر کی وفات کے 3 دن کے اندر اندر اس کمیٹی نے باہمی مشورے سے حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عمر کا وصال 23 ہجری کو ہوا، اور حضرت عثمان 24 ہجری کو خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان نے مجھے دوبارہ عراق کا والی مقرر کیا، اور کچھ عرصہ کے بعد واپس مدینہ بلا کر ریٹائر کر دیا، اور میں نے مدینہ کے قریب وادی عقیق میں رہائش اختیار کر لی اور گوشائے تنہائی میں رہنے لگا۔ ایران کے ساتھ فیصلہ کن جنگیں۔ اسلامی فوج کے نصف حصہ کے شام کے محاذ پر چلے جانے کے بعد ایران کے ساتھ محاذہ رائی کا نیا دور شروع ہوا۔ ایرانیوں نے اسلامی فوج کے نصف حصہ کے چلے جانے سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے واپس لینے کے لیے زبردست تیاریاں شروع کر دیں۔ عراق کے محاذ پر اب مسنہ بن حارثہ سپہ سالار تھے، اور دربار خلافت میں مدینہ حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر کو عراق میں نازک صورتحال پیدا ہونے کی اطلاع دی۔ اس وقت حضرت ابو بکر سخت بیمار تھے۔ آپ نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کی وصیت کی۔ آپ نے عمر کو نصیحت فرمائی کہ مسنہ کو مدد دے کر عراق روانہ کر دیں۔ حضرت ابو بکر چند دنوں بعد 13 ہجری کو وفات پا گئے، اور وصیت کے مطابق حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کے ایک اجتماع میں عراق کے حالات پر مسنہ سے تقریر کروائی اور جہاد کی تحریک فرمائی۔ بنو ثقیف کا ایک مسلمان ابو عبیدہ بن مسعود ایمان کے جوش میں اٹھ کر کھڑا ہوا، اور حضرت عمر کو مخاطب کر کے عرض کی، امیر المومنین، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ ابو عبیدہ کو دیکھ کر ہزاروں مسلمان عراق کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا کر عراق بھیج دیا۔ مسنہ اور ان کی ساری فوج اب ابو عبیدہ بن مسعود کے ماتحت تھیں۔ ایران کے وزیر اعظم رستم کو علم ہوا تو اس نے سرحدی علاقوں میں بغاوت شروع کروا دی، اور 2 زبردست لشکر تیار کیے۔ ابو عبیدہ دریائے فرات عبور کر کے ایرانی فوجوں کے بہت نزدیک پہنچ گئے، اور ایرانیوں کو بری طرح شکست دی۔ رستم نے ایک اور سپہ سالار کے ماتحت فوج تیار کر لی، جس میں 300 ہاتھی بھی تھے۔ دریائے فرات کے اس پار جنگ ہوئی۔ ابو عبیدہ بڑی بہادری سے لڑے، لیکن ہاتھیوں کی یلغار سے ایک ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچل کر شہید ہو گئے۔ اسلامی جھنڈا مسنہ نے سنبھال لیا اور بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران دشمن نے دریا کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان واپس نہ جا سکیں اور انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن مسلمان دشمن کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسنہ نے کمال حکمت سے حالات کو مزید نہ بگڑنے دیا، پل کی تعمیر کروائی اور اسلامی فوج کو پل کے اس طرف لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم 6,000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ رستم کا خیال تھا کہ مسلمان تھک کر واپس چلے جائیں گے۔ بلاخر اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں اپنا کوئی معتمد صلح کی گفتگو کے لیے اس کے پاس بھیجوں۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 بہادروں کو بھجوایا۔ رستم نے بڑی شان و شوکت سے دربار سجایا ہوا تھا اور سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن میرے سفیر اس سے مروب نہ ہوئے اور بڑی بے باکی سے اسے اسلام کی دعوت دی ورنہ لڑنے کے لیے کہا۔ رستم سخت غضبناک ہوا اور اس نے کہا، سورج کی قسم، تم سے صلح نہیں ہو سکتی، کل میں تم سب کو ہلاک کروں گا۔ دونوں فوجوں کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا۔ رستم راتوں رات پل بنوا کر اپنی فوج کو مسلمانوں کی طرف لے آیا۔ میرے لشکر کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ میں بیمار تھا، اس لیے میدان جنگ کے قریب ایک عمارت پر بیٹھ گیا اور وہیں سے ہدایات دیتا رہا۔ پہلے انفرادی جنگ ہوئی، جو ایرانی سامنے آیا مد مقابل مسلمان نے اس کا سر کاٹا۔ اس پر جنگ باقاعدہ شروع ہو گئی۔ ایرانیوں نے جنگی ہاتھیوں کو ہماری طرف دھکیلا اور ایرانی فوجیں آندھی اور طوفان کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس طاقت کا مظاہرہ کیا جس کے لیے انسانی بدن بنائے ہی نہیں گئے تھے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تھی جو کام آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے خلیفہ وقت اور عالم اسلام کی دعائیں تھیں جو اثر پیدا کر رہی تھیں۔ اس جنگ میں رستم مارا گیا۔ اس کی موت سے ایرانی بد دل ہو گئے۔ ان کے ہاتھیوں کی سونوں پر مسلمانوں نے تلواریں چلائیں اور وہ اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے پیچھے بھاگے۔ تقریباً 30,000 ایرانی ہلاک ہوئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 8,000 تھی۔ ایرانیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ کسرا فارس کے تخت کی بنیادیں ہل گئیں۔ بے تحاشا مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا۔ جنگ قادسیہ میں لڑی گئی۔ اس جنگ نے ایران کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے۔ تمام مجاہدین کو کثرت سے مال غنیمت ملا، جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر کو خبر ملی تو آپ سجدہ میں گر گئے اور لوگوں کو مسجد نبوی میں بلا کر قادسیہ کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ تمام مسلمان قادسیہ کی فتح سے بہت خوش ہوئے۔ لشکر اسلام مدائن کے سفید محلات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتا ہوا داخل ہوا۔ مدائن کی شان و شوکت اور سرسبز و شاداب باغ دیکھ کر میرا دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر گیا اور میری زبان پر بے اختیار سورہ دخان کی وہ آیات جاری ہو گئیں جن میں اللہ تعالیٰ کافروں کی نعمتوں کا ایک دوسری قوم کو وارث بنانے کا وعدہ کرتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدائن کے سفید محلات میں نماز شکرانہ ادا کی۔ محل کے در و دیوار اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھے۔ کسرا فارس کے محل کے اوپر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ یہاں پر جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا، اس کی مالیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بے انتہا ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، تلواریں، زرہیں، قیمتی پارچات، اس کی مالیت کا اندازہ 30 خرب دینار کے قریب لگایا گیا۔ سن 26 ہجری میں حضرت عثمان نے مجھے کوفہ سے واپس مدینہ بلوا لیا اور میری جگہ ولید بن عقبہ کو گورنر مقرر کیا۔ عرب گورنر کو والی کہا کرتے تھے۔ میری عمر اب 65 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ باقی زندگی کے دن عبادت اور دعاؤں میں گزاروں۔ مجھے معقول رقم بطور وظیفہ ملنے لگی۔ عراق کی مہمات میں مال غنیمت کے طور پر بھی جو رقم ملی، وہ زکوٰۃ وغیرہ نکال کر میری آئندہ زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی۔ مدینہ سے 10 میل دور مدینہ اور فرا کے درمیان وادی عقیق ہے۔ مدینہ کے اطراف میں جتنی بھی آبادیاں ہیں، ان میں سے عقیق کے کنوؤں کا پانی سب سے میٹھا ہے۔ وہاں پر حضرت رسول اللہ نے خود مجھے زمین کا ایک قطعہ دے رکھا تھا۔ میں نے اس پر مکان بنوایا اور وہیں رہنے لگا۔ وہیں پر میں تھوڑا بہت کھیتی باڑی کا کام بھی کرتا تھا۔ میں زیادہ وقت عبادت اور دعاؤں میں گزارتا اور ملک کی سیاست سے پوری طرح الگ ہو گیا۔ اس دوران عالم اسلام میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن میں نے کسی میں دخل نہ دیا۔ حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے۔ آپ کے عہد خلافت کا آخری نصف دور مسلمانوں میں اختلافات کا دور تھا۔ یہودیوں کی ایک گہری سازش خلافت اور مرکزیت کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اسی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ آپ 35 ہجری کو شہید ہوئے۔ اس فتنے کا بانی ایک یہودی عبداللہ بن سبا تھا، جو اوپر سے مسلمان اور اندر سے یہودی تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کا جال سارے عالم اسلام میں پھیلا کر اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ اس کے ساتھیوں اور باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ میں نے مدینہ جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان لوگوں سے مایوس ہو کر میں واپس آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت اور گوشہ نشینی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے المناک واقعہ کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی۔ میں نے بھی مدینہ جا کر بیعت کر لی اور واپس عقیق آ گیا۔ یہ زمانہ عالم اسلام میں فتنوں کا زمانہ تھا۔ حضرت علی اضطراری حالات میں مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں۔ گو حضرت علی کی زندگی میں معاویہ نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس نے شام کے صوبے میں الگ حکومت قائم کر لی، جہاں وہ پہلے مدینہ کی حکومت کے ماتحت گورنر تھا۔ مصر میں عمر بن العاص بھی علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ میرا دامن مسلمان کے خون سے پاک رہا۔ میں نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے سن رکھا تھا کہ حضور کے بعد ایک فتنہ برپا ہوگا، جس میں لیٹنے والا بیٹھنے والے سے اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اس لیے میں نے سیاست سے الگ رہ کر گوشہ نشینی کی زندگی کو ترجیح دی۔ ایک موقع پر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان مصالحت ہو رہی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے دومات الجندل تک گیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ مصالحت نہیں ہو سکی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں واپس آ گیا۔ حضرت سعد کی وفات اور سیرت۔ حضرت سعد کو ایک لمبا عرصہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے ساتھ مل کر خدمات کی توفیق ملتی رہی۔ پھر خلافت راشدہ کے دوران بھی انہیں مقدور بھر خدمات کی سعادت نصیب ہوئی، اور کسرائے فارس کا پایہ تخت مدائن ان کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ فارسیوں میں دعوت اللہ اور نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کا بھی انہیں موقع ملا۔ ایک لمبا عرصہ مجاہدانہ زندگی گزارنے کے بعد زندگی کے آخری کئی سال انہوں نے گوشہ نشینی میں رہ کر زاہدانہ زندگی کو ترجیح دی اور مسلسل عبادات اور دعاؤں میں مصروف رہے۔ بالآخر 55 ہجری میں تقریباً 87 سال کی عمر میں انہوں نے عقیق میں اپنے گھر قصر سعد میں وفات پائی۔ وفات کے بعد ان کا سر ان کے بیٹے مصعب بن سعد کی گود میں تھا، اور ان کی زبان پر سورۃ الفجر کی یہ آیات تھیں: یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف لوٹا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کوششوں اور تگ و دو میں کوئی دقیقہ اسلام کے لیے اٹھا نہ رکھا، یہاں تک کہ دین کو فارس اور چین اور روم اور شام تک پہنچا دیا، اور جہاں جہاں کفر نے اپنا بازو پھیلا رکھا تھا اور شرک نے اپنی تلوار کھینچ رکھی تھی، وہیں پہنچے انہوں نے موت کے سامنے نہ منہ پھیرا اور ایک بالشت بھی پیچھے نہ ہٹے، اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ وہ لوگ جنگ کے وقتوں میں اپنی قدم گاہوں پر استوار اور قائم رہتے تھے اور خدا کے لیے موت کی طرف دوڑتے تھے۔ وہ ایک قوم ہے جنہوں نے کبھی جنگ کے میدانوں سے تخلف نہ کیا اور زمین کی انتہائی آبادی تک زمین پر قدم مارتے ہوئے پہنچے، اور یہ معجزہ ہمارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حقیقت اسلام پر ایک صریح دلیل ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے کیا خوب فرمایا: میرے صحابہ ستاروں کی مانند روشن ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔